السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت چلانی حاضر خدمت ہے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. بلٹن کا آغاز کرتے ہیں ان سارے ملکوں کے ذکر کے ساتھ جہاں نیا سال یعنی 2021 کا سورج طلوع ہو چکا. دنیا بھر میں وبا کی پابندیوں کی وجہ سے سال نو کو لوگوں کے ہجوم کو محدود کر کے ایسے انداز میں خیر بات کہا گیا جسے بہت سے لوگ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے. آسٹریلیا انٹرنیشنل ڈیٹ لائن سے اپنی قربت کی وجہ سے ان پہلے ملکوں میں شامل ہے جو 2021 کو خیر بات اور نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. نیوزی لینڈ سڈنی سے بھی 2 گھنٹے آگے ہے, اور جس کے جنوبی پیسیفک کے بہت سے پڑوسی جزائر میں کووڈ کے کوئی کیسز نہیں, وہاں سال نو کی تقریبات کو ہمیشہ کی طرح منایا جا رہا ہے. چین میں کاؤنٹ ڈاؤن تقریب میں چند مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے جبکہ دوسرے تمام مجوزہ ایونٹس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. تائیوان سال نو کی اپنی تقریب کی میزبانی معمول کے مطابق کر رہا ہے جس میں دارالحکومت شہر کے ٹاور تائپے 101 میں آتش بازی کا مظاہرہ اور نئے سال کی صبح صدر کے دفتر کی بلڈنگ کے سامنے پرچم کشائی ہوگی. یہ وہ جزیرہ ہے جہاں وبا سے صرف 7 اموات ہوئیں جبکہ کووڈ 19 کے 700 مصدقہ کیسز ہوئے. ہانگ کانگ میں نئے سال کی تقریبات کے لیے ہونے والی آتش بازی کو منسوخ کر دیا گیا ہے. جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں کرونا سے روزانہ لگ بھگ 1300 ریکارڈ اموات کی رپورٹنگ کی وجہ سے زیادہ تر علاقوں میں 2021 کا استقبال گھروں میں خاموشی سے کیا جا رہا ہے. اور جنوبی کوریا کے شہر سول کی حکومت نے پہلے بار نئے سال کے آغاز سے قبل کی تقریب کو منسوخ کر دیا ہے, جبکہ بھارت میں بھی نئے سال کو رات کے کرفیو کی وجہ سے گھروں میں ہی منایا جائے گا. نئی دلی, ممبئی اور چنائی کے ہوٹلوں اور بارز کو 11 بجے رات کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سری لنکا میں عوامی اجتماع پر پابندی ہے اور لوگوں کو اپنے قریبی افراد خانہ کے ساتھ محدود تقریبات منعقد کرنے پر زور دیا گیا ہے, اور ایسی تقریبات منعقد کرنے والے ہوٹلوں اور ریستورانوں کے خلاف قانونی کارروائی کا انتباہ بھی کیا گیا ہے. نئے سال 2021 کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بلٹن میں کچھ خبریں آپ کے لیے پیش کریں. پاکستان کے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ چین کی کمپنی سائنو فارم سے ویکسین کی 12 لاکھ خوراکیں خریدی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے اس خریداری کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم کی کرونا ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ جنوری میں یہ کرونا ویکسین پاکستان پہنچے گی. پاکستان کے ڈاکٹروں نے اس خبر کو خوشخبری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک کرونا سے ڈاکٹروں کی اموات کے بعد دیگر ڈاکٹروں کو یہ ویکسین ملنا خوش آئند ہے. پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کرے گی جس کی میعاد 16 فروری کو ختم ہو رہی ہے. نواز شریف علاج کی غرض سے لندن میں قیام پذیر ہیں اور پاکستان کی حکومت نے انہیں ڈیپورٹ کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو خط بھی لکھ رکھا ہے. ایسے میں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ ہونے پر کیا وہ برطانیہ میں اپنا قیام جاری رکھ سکیں گے یا انہیں وطن واپس آنا ہوگا. برطانیہ میں امیگریشن قوانین کے ماہر کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کرنے یا نیا پاسپورٹ جاری نہ کرنے کی صورت میں بھی سابق وزیر اعظم برطانیہ میں قانونی طور پر قیام کر سکتے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا ہے کہ حکومت سوشل میڈیا پر کسی بھی ایسی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو. وہ کہتے ہیں کہ حکومت سماجی رابطوں کے نیٹ ورکس کے حوالے سے بنائے گئے قواعد پر بین الاقوامی کمپنیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے بین الاقوامی کمپنیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کو سوشل میڈیا کے حالیہ نافذ کیے گئے قواعد پر اپنے اعتراضات سے آگاہ کریں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کرک میں ہندو برادری کے مندر کو جلانے اور مسمار کرنے کے واقعے میں پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے. ضلع پولیس افسر کے مطابق 350 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ 31 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. گرفتار کیے جانے والوں میں جمعیت علماء اسلام فے کے کئی ایک سرکردہ رہنما بھی شامل ہیں. اس واقعے کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی نوٹس لیا ہے. اور امریکہ میں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جو شالی نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے کانگریس میں الیکٹورل کالج سے بائیڈن کی کامیابی کی تصدیق پر اعتراض اٹھائیں گے. تجزیہ کار ریپبلکن رکن سینٹ کے اس اعلان کو جو بائیڈن کی کامیابی پر اعتراض اٹھانے کی آخری ناکام کوشش قرار دے رہے ہیں, تاہم اس اقدام سے واشنگٹن کے سیاسی ماحول میں گرما گرمی پیدا ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت چلانی کو اجازت دیجیے.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रही हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ। मौजू इंतहाई अहम है, यानी प्रेगनेंसी के वो केसेस जो हाई रिस्क होते हैं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आगा खान हॉस्पिटल के 5 माहिरीन की एक ऐसी टीम हमारे साथ है जो जच्ची के 9 माह से लेकर बच्चे की पैदाइश और उसके बाद की देखभाल के सारे अमल में खानदान के साथ शामिल होती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा मलिक, डॉक्टर शबीना आरिफ, डॉक्टर शहनाज इब्राहिम, डॉक्टर शाजिया मशीर और डॉक्टर सलमान किरमानी। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमारे सुनने वालों के लिए पूरा एक घंटा निकाला, और मैं आप सबसे उसी तरतीब से बात करने की कोशिश करूंगी जिस तरह आप माँ और बच्चे की देखभाल करते हैं। तो आगाज करते हैं डॉक्टर आयशा मलिक से। डॉक्टर आयशा, पहले तो आप ये बताइए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी से मुराद क्या है, और ये कि पाकिस्तान में नौजायदा बच्चों की अमवात की जो एक बहुत बड़ी शरह है, उनका किस हद तक ताल्लुक हाई रिस्क प्रेगनेंसी से है?
जी शहनाज, तो इसमें ये होता है कि एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है और एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी वो होती है जिसमें दौरान हमल और डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे दोनों सेहतमंद रहते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो होती है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद माँ या बच्चे की सेहत पे कोई रिस्क हो। वो रिस्क फौरी तौर पे भी हो सकता है, आगे जाके आगे जिंदगी में भी हो सकता है। जो कॉमन सिचुएशंस हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की, उसकी मिसाल है जैसे माँ को हाई ब्लड प्रेशर हो प्रेगनेंसी में, माँ को डायबिटीज हो जो कि प्रेगनेंसी में पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, हर 5वीं माँ को होता है। इसके अलावा अगर बच्चे के हवाले से देखा जाए तो जुड़वा बच्चे हों, अगर प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ माँ के पेट में सही नहीं हो रही हो, बच्चे को प्रेगनेंसी में ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, ये या अगर वक्त से पहले 90 महीने से पहले अगर माँ को लेबर पेन शुरू हो जाए, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी।
अच्छा, तो जब इस तरह की प्रेगनेंसी होती है तो आप 5 शोबों के माहिरीन हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले माँ को किस चीज की जरूरत होती है, किस शोबे में उसको भेजा जाता है, जाना चाहिए?
इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे पहले तो ये कि जब प्रेगनेंसी होती है तो एक बुकिंग विजिट होता है जो शुरू 3 महीने में होना जरूरी है। उसका फायदा ये होता है कि जब प्रेगनेंट खातून बुक होती हैं तो उनकी एक तहसील से हिस्ट्री ली जाती है जिसमें इस बात का अंदाजा हो सकता है कि उनको और उनके बच्चे को किस किस्म के आइंदा रिस्क हो सकती है। एक तो ये जरूरी है
जी।
दूसरा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो अपने बाकायदगी से मुआयना कराती रहें प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वक्त जो है वो अस्पताल आए। और ये बात शहनाज वैसे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोविड के जमाने में ये बात स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब सुनने वालों को बताई जाए कि यस, हम कोरोना का प्रॉबेबली सेकेंड वेव देख रहे हैं और उसमें लोगों के कुछ खदशात होते हैं अस्पताल आने में, लेकिन ये बात 100% सही है कि ना अस्पताल आने से और रेगुलर चेकअप्स ना कराने से या बरवक्त ना आने से माँ और बच्चे को बहुत ज्यादा रिस्क है किसी कॉम्प्लिकेशन का, बनस्बत ये कि वो अस्पताल आए और उनको कोरोना हो। तो रेगुलर चेकअप्स इम्पोर्टेंट हैं, बरवक्त आना जरूरी है। दूसरा ये कि जब वो आते हैं तो फिर वो यूजुअली लेबर रूम में इमरजेंसी में आते हैं, और अगर 24 हफ्ते से आगे की प्रेगनेंसी होती है तो हमने जो पीडियाट्रिशियंस हैं जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो नॉर्मल बच्चों की केयर करते हैं, जो डॉक्टर शबीना भी मजीद बता सकेंगी, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनको पहले से मालूम हो कि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी पेशेंट की डिलीवरी होने वाली है और वो NICU को उस हिसाब से तैयार रखें और बच्चा स्मूथली लेबर रूम से NICU पर शिफ्ट हो जाए।
बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर शबीना, फिर अब आपसे मैं पूछूंगी कि जब आपके पास ऐसी कोई माँ आती है जो कि हाई रिस्क हो जिनकी प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या चीजें हैं? कुछ बीमारियां इन्होंने बताई कि कुछ बीमारियों में खास एहतियात की जरूरत होती है, डायबिटीज उसमें नंबर 1 है, اور پاکستان میں کیا یہاں امریکہ میں بہت ہی بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ بیماری ہے, تو اس میں کیا احتیاط ضروری ہوتی ہے, اور کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ اس میں پریگننسی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی؟ ڈاکٹر شبینہ
جی, تو جہاں تک ماں کا تعلق ہے تو ماں کی انتہائی نگہداشت جو ہے یا ٹریٹمنٹ ہے اور یا جو بھی کمپلیکیشنز ہیں یا پریکاشنز ہیں وہ ہماری جو آبسٹیٹریشنز ہوتی ہیں وہ ٹیک کیئر کرتی ہیں. ہمیں انوالو کیا جاتا ہے نیو بورن بیبیز کے لیے, اور کیونکہ یہ ہائی رسک ہوتی ہیں مائیں, تو ان کے بیبیز جو ہوتے ہیں ان کی ڈلیوری وقت سے پہلے عموماً ہو جاتی ہے, بیکاز اس وقت مدر کی جو نیوٹرس ہے وہ بیبی کے لیے سیف نہیں ہوتی ہے, اور نیچر کا یہ طریقہ ہے کہ جو ڈلیوری جلدی ہو جائے تاکہ جو کمپلیکیشن ڈیورنگ پریگنینسی ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے بچے کا, ماں کے ووم میں نہ بڑا ہو, ان کی گروتھ کا صحیح طرح سے گروتھ نہ ہونا, تو یہ وہ سچویشن ہوتی ہے. اور کچھ ایسی ایمرجنسی کنڈیشنز ہوتی ہیں ماں کے اندر جس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچے کی ڈلیوری ہو, اور تاکہ جو ماں کی جو پرابلم ہے جیسے بلڈ پریشر ایک ایسی شکایت ماں کے اندر ہوتی ہے جس کو پریگننسی انڈیوس ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں, اس میں بچے کی ڈلیوری ایک طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ پریگننسی کی وجہ سے ہوتا ہے, تو پریگننسی کو کمپلیٹ ختم کرنا ہوتا ہے اور بیبی کی ڈلیوری کروانی پڑتی ہے چاہے وہ وقت پہلے ہی کیوں نہ ہو, تاکہ مما کی جو بلڈ پریشر وغیرہ ہے وہ نارملائز ہو جائے. اور یہ بچے ہم ان کو وقت سے پہلے یا پری میچور بیبیز کہتے ہیں, اور ایسے بچے 24 ہفتے سے لے کر 36 ویکس کے دوران پیدا ہوتے ہیں اور ان کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایسی ہائی رسک پریگننسی میں اسپیشلسٹ لیبر روم میں موجود ہوتے ہیں جی, اور لیبر روم سے ہم موجود ہوتے ہیں تاکہ نیو بورن بیبی کو اگر بریدنگ میں ہیلپ کرنے کی ضرورت ہو, اس کو سانس لینے میں مدد کرنی پڑے, تو ہم کچھ ایسی تدابیر ہوتے ہیں جو ہم بچوں میں کرتے ہیں پریمیچور بیبیز میں, تاکہ وہ اچھی طرح سے برید کر سکیں, ان کی آکسیجنیشن مینٹین ہو, اور پھر ایسے بچوں کو این آئی سی یو لے کر آئے.
شکریہ ڈاکٹر شازیہ, میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں ڈاکٹر شبینہ نے جو بات کی.
تو جو ڈائبٹیز کے لوگ کے لیے خطرناک بات کیا ہے, تو ان کا ایچ بی اے ون سی, وہ لوگ جن کو کہ پہلے سے ڈائبٹیز ہے اور وہ پریگننسی کرنا چاہتے ہیں, تو شوگر کی کنٹرول کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ایچ بی اے ون سی کہتے ہیں, اور سارے ڈائبٹکس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو ویل کنٹرولڈ ہونا چاہیے, اس کو جو ہے وہ آئیڈیلی 6 یا 7 اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ جو ملک ہیں اس میں مختلف رینجز ہوتی ہیں, تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے, اور پریگنینسی میں نہیں پریگنینسی سے پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ شوگر کا کنٹرول پریگنینسی سے پہلے ہی بہتر ہو. تو اگر شوگر کا کنٹرول پریگنینسی ہونے سے 3 مہینے پہلے سے اچھی طرح سے کنٹرول ہوگا, تو پھر پریگنینسی میں جو ساری کمپلیکیشنز ڈاکٹر شبینہ نے بتائیں وہ کمپلیکیشنز ہونے کا رسک کم ہو جاتا ہے, اور جتنے لمبے عرصے سے ڈائبٹیز ہوتی ہے اتنے زیادہ کمپلیکیشنز پہلے سے ماں کو موجود ہوتی ہیں, جیسے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, ان کی کڈنی میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, نظر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, تو یہ سب چیزیں پریگنینسی ہونے سے پہلے سے چیک ہونی چاہیے. اور پھر پریگنینسی کے دوران ڈائبٹیز میں جو رسک ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہو سکتا ہے, کیونکہ بیبی کے گرد پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وقت سے پہلے لیبر ہو سکتا ہے, یا مدر کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, یا بیبی کی گروتھ میں پرابلمز آ سکتے ہیں, تو اس سب میں جتنا اچھا شوگر کنٹرول رہے گی پریگنینسی میں, جتنی ٹائٹ شوگر کنٹرول رہے گی اتنا ہی پریگنینسی بہتر رہتی ہے. تو بلڈ پریشر اگر کسی کو ہے ڈائبٹیز کے ساتھ پہلے سے, وہ پہلے سے کنٹرول ہونا چاہیے. پھر ایڈیشنل الٹرا ساؤنڈس ہوتے ہیں ان کے پریگنینسی میں.
ڈاکٹر شہناز ابراہیم, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی ہماری جو ساری باتیں ہوئیں, آپ کا نیورولوجی کا جو شعبہ ہے اس میں پہلے تو یہ بتائیے کہ ماں کے لیے پریگنینسی سے پہلے یا بعد اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو پتا ہونی چاہیے, اس کے بعد کیا کس طرح آپ لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں؟
ہائی رسک پریگنینسی جو ہے وہ صرف ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر یا شوگر یا یہ سب چیزیں ضروری ہیں اینٹی نیٹلی سب چیک کرنے کے لیے, لیکن جن بچوں کو اور اگر ڈلیوری پریمیچیور ہو جائے یا وقت سے پہلے ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں, تو ان بچوں کو جیسے ڈاکٹر شبینہ نے کہا بہت ہی احتیاط اور بہت ہی ڈیٹیل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک نیونیٹولوجسٹ کے ساتھ ایک نیورولوجسٹ کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ بچے کو چیک رکھیں. اس میں وقت سے پہلے جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کا لنگس بھی پریمیچیور ہوتا ہے, مشین پہ جانے کے خدشات ہوتے ہیں. جیسے ذیابتیس کی بات کی ہے ڈاکٹر شازیہ نے, تو اگر وہ کنٹرولڈ نہیں ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اپنے مختلف مسائل ہوتے ہیں, جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی شوگر کم ہو جاتی ہے اور اس کے پھر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں بچے کے دماغ پر, کیونکہ اس سے جھٹکے بھی ہوتے ہیں اور آگے چل کے بچے کے دماغ پہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, جس کو ہم انجری کہتے ہیں, کارٹیکل انجری کہتے ہیں, جس میں بہت سے آگے مسائل دماغی امراض کے تحت سے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پریمیچیورٹی, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن کی کمپلیکیشنز کے علاوہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو کہ ہائی رسک ہے, جینیٹک بیماریوں کی بات اگر ہم کریں, کیونکہ ہمارے ملک میں آپس میں رشتہ داری سے شادیاں بہت زیادہ ہیں. جہاں تک مجھے فکر یاد ہے آلموسٹ 60-70% جو ہماری شادیاں ہیں اس کو ہم انٹر فیملی میرج کہتے ہیں, کنسانگونس میرج کہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں وہ جو جینیٹک پرابلمس ہیں آلموسٹ 50% تو وہ دماغی امراض کے ہوتے ہیں, جس میں مسل ڈیزیزز, پریفرل ڈس آرڈرز, بولنے کے پرابلمس, جھٹکے, یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو یہ ہم آئیڈینٹیفائی ظاہر ہے پہلی پریگنینسی میں تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کبھی کبھار الٹرا ساؤنڈ سے بھی پک ہو جاتا ہے, بچوں کے سر کے سائز سے پک ہو جاتا ہے, بچوں کے موومنٹ سے پک ہو جاتا ہے, اور بہت سی چیزیں جو جس کو ہم ہائی رسک الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں جو عموماً آبسٹریٹریشنز کرتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف اور صرف پریمیچیورٹی کے لحاظ سے یا پھر ہائپر ٹینشن اور شوگر کے لحاظ سے بات کریں تو ان کی کمپلیکیشنز اور بچوں میں آگے چل کے لرننگ پرابلمس اور نیورولوجیکل پرابلمس پیش پار ہو سکتے ہیں. تو ان کی اگر پہلے سے کیئر اینٹی نیٹلی صحیح طرح سے ہو, جیسے اگین ڈاکٹر شازیہ نے اور ڈاکٹر عائشہ نے کہا ہے, تو یہ چیز ہم پریونٹ کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر. ڈاکٹر سلمان کرمانی.
جی بالکل. تو میں آغا خان یونیورسٹی میں جو ڈویژن آف ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہے, مطلب کہ جو عورتوں کا اور بچوں کا جو شعبہ ہے اس کا ہیڈ ہوں. بہت سے باہر کے ممالک میں بچوں کا شعبہ الگ سمجھا جاتا ہے اور عورتوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا شعبہ الگ سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ماں اور بچے کی صحت بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملی جڑی ہوئی ہے. اگر آپ بچوں کی صحت جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ماں کی صحت جو ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم شروع کریں کہ جب ایک فیملی ہوتی ہے وہ اگر ایک بچہ جو ہے اس کا سوچ رہے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا خاص طور پہ جو ماں جو بننے والی ہے عورت اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ کہ جو چھوٹی ہماری بچیاں ہیں جو کہ بڑی ہو کے کل کی مائیں بنیں گی, ان کی صحت پہ بہت کام کرنی ہے. اگر ان کی صحت اچھی ہوگی تو پھر جو ہے وہ آگے جا کے ان کے بچوں کی صحت اچھی ہوگی. پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ینگ مدرس ہوتی ہیں, کبھی کبھار 14-15-16 سال کی بھی مائیں ہوتی ہیں, 18-20 سال کی تو بہت زیادہ کامن ہے خاص طور پہ رورل سیٹنگ میں. تو یہ ہے کہ ان بچیوں کو جب وہ بڑی ہو رہی ہوں تو ان کی صحت اچھی ہو اور ان کو ساری چیزیں سکھائی جائیں وہ جو کہ آگے ان کو جو ماں بننا ہے اس میں کام آئے.
کون سی چیزیں اگر مختصرا آپ بتائیں کہ کیا سکھانے کی ضرورت ہے ان بچوں کو؟
سب سے پہلے جو ہے نا, یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں وہ ہے میل نیوٹریشن کا, یعنی کہ غذا کی کمی, کہ جو گروتھ ہے وہ ہمارے بچوں کی بہت ہی کم ہے. تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سالوں تک, یعنی کہ شروع سے لے کر جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں, ان کی غذا پوری نہیں ہوتی, یا اگر غذا بھی پوری ہوتی ہے تو اس کی پوری جو اجزاء ہوتی ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی, پروٹین کی خاص طور پہ کمی ہوتی ہے. تو یہ جو مائیں ہوتی ہیں جو کہ 12-13-14 سال پہ بلوغیت حاصل کریں گی اور پھر آگے جا کے مائیں بنیں گی, ان کی صحت پہ بہت جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ. اس کا مطلب یہ کہ جو اس طرح کی جو ایڈولیسنٹ یا جو بلوغیت کی ایج کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ایجوکیشن دی جائے کہ جب یہ آگے جا کے جب ان کی شادی ہو, جب یہ مائیں بنیں, تو یہ پریگننسی میں وقفہ کس طرح کریں, کیونکہ وقفہ ہوگا تو ماں کو ریکور کرنے کا ٹائم ملے گا اور ماں کو ایک قسم کا کنٹرول ہونا چاہیے اپنی فیملی پلاننگ پہ. اور اس میں یہ جتنی عورتوں کی ایجوکیشن ضروری ہے اتنی ہی مردوں کی ضروری ہے. اگر ان کی ایجوکیشن ہوگی تب ہی مل کے دونوں جو ہیں ماں اور باپ جو ہیں وہ صحیح ڈیسیشن لیں گے. اب بات آتی ہے کہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں ہسٹری ہوتی ہے کہ جی ایک پریگنسی میں کوئی جو ہے وہ ایبنارمیلٹی نکلی, یا ان کی کسی اور بھائی بہن کے کوئی بچہ ہوا اس میں کچھ مسئلہ تھا. تو وہ کپلز آتے ہیں ہمارے پاس اس سوال سے کہ کیا ہمارا کیا چانس ہے کہ ایسا ہو جائے گا, یا پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا, چاہے وہ پری میچورٹی کے لحاظ سے ہو یا کوئی اندرونی بناوٹ کے لحاظ سے جسے جینیٹک ایبنارمیلٹی سمجھا جاتا ہے. تو ان سب کی ایک شعبہ ہے جسے جینیٹک کاؤنسلنگ کہتے ہیں, جس میں ساری ٹیم کے جو میڈیکل شعبے کے لوگ ہیں وہ مل کے, اور پھر جو جینیٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں, ان میں میں اس کا ایکسپرٹ ہوں, جینیٹک کاؤنسلرز ہمارے پاس ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں, وہ مل کے جو ہے وہ فیملی کو سمجھاتے ہیں کہ کیا چانس ہے کہ یہ چیز دوبارہ آ سکتی ہے اور کیا اقدامات وہ لے سکتے ہیں ان چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے. ڈاکٹر شہناز نے بہت صحیح کہا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ انٹر میرجز ہوتی ہیں, تو اس میں ان چیزوں کا چانس شروع سے ہی زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اگر پہلے سے پتا چل جائے, آئیڈیلی تو اگر وہ شادی سے پہلے ہی پتا چل جائے تاکہ شادی سے پہلے ہی صحیح ڈسیشن میکنگ ہو جائے تو وہ آئیڈیل ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ ڈسکشنز بہت ضروری ہیں, اس طرح کی کمیونٹی ایجوکیشن بہت ضروری ہے.
شکریہ ڈاکٹر سلمان کرمانی. اور ڈاکٹر عائشہ ملک کے سے میں پوچھنا چاہوں گی, کچھ باتیں کی ڈاکٹر سلمان نے, اس میں ایک بات جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے, ڈاکٹر سلمان نے تو یہ کہا کہ اس میں مردوں کی تربیت بھی ضروری ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کم عورتیں ہیں, ہمارا جو اربن سینٹرز ہیں وہاں بھی کم ہے, تو جو ہمارا رورل ایریا ہے اس میں تو سوال ہی نہیں کہ عورت کو کوئی کنٹرول ہو اپنے بچوں کے کتنے وقفے سے پیدا ہوں گے یا کس عمر میں پیدا ہوں گے. تو آپ اپنے تجربے سے مجھے بتائیے کہ کیا کچھ اب لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا ہے, خاص طور سے ان لوگوں میں جو لو انکم گروپ سے آتے ہیں.
جی, اس میں شہناز جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انفارچونیٹلی یہ اویئرنیس زیادہ ابھی بھی نہیں ہے. خواتین جو ہیں وہ ابھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی خود سے کہ وہ ان کا فیملی سائز کیا ہونا چاہیے اور ان کی پریگنینسیز میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ جو ہم اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ پریگننٹ خواتین کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چاہے وہ ڈاکٹرز دیکھتے ہیں, ہاتھوں میں کہا کہ اگر لیڈی ہیلتھ ورکرز دیکھ رہے ہیں, تو اس میں جو دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ڈیورنگ پریگنینسی ہم اس چیز کو بتانا شروع کریں کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگلی پریگنینسی میں وقفہ ہو. یہ بات ہم پریگنینسی میں ہی بتانا شروع کریں, نمبر ون. اور نمبر ٹو یہ کہ جب پریگنینسی میں وہ وزٹ کریں ہمارے پاس, یا جو لیڈی ہیلتھ ورکرز اگر وہ وزٹ کر رہی ہیں, تو اس میں جو شوہر ہے وہ اس وقت ہوں موجود, اور یہ بات پھر بار بار اس دوران جو ہے وہ بتائی جائے کہ جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پریگنینسی کے بعد ماں اور بچہ صحت مند رہیں تو ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں. پریگنینسی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں جو پریگننٹ خاتون ہوتی ہے وہ اور ان کی فیملی, وہ دونوں جو ہیں وہ مشورہ زیادہ غور سے سنتی ہیں, بہ نسبت یہ کہ ڈلیوری ہو گئی پھر سب بچے میں مصروف ہو گئے, اس وقت کوئی جو ہے وہ زیادہ دھیان نہیں دیتا اس بات پہ. لیکن پریگنینسی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب وہ آپ کی بات سنتے ہیں, تو اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے ہمیں یہ بات جو ہے وہ متواتر ریپیٹ کرنی چاہیے کہ جی یہ پریگنینسی جب ختم ہوگی تو یہ طریقے ہیں آپ کے پاس جو ہم پریگنینسی کے فوراً بعد
استعمال کر سکتے ہیں, اور اس میں سے کچھ ایسے طریقے ہیں جو ڈلیوری کے وقت ہی استعمال ہو سکتے ہیں, جیسے اگر کسی کو کوئل ڈلوانی ہو جسے عام زبان میں چھلا کہتے ہیں, تو وہ تو نارمل ڈلیوری کے فوراً بعد اسی وقت جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں, جس سے کہ جو ایک بہت مضبوط طریقہ ہے فیملی پلاننگ کا, 99% وہ افیکٹو ہوتا ہے, اور بھی دوسرے طریقے ہیں. تو ان سے اس بارے میں بات پریگنینسی ہی میں آئیڈیلی کرنی چاہیے. جیسے ڈاکٹر سلمان کہہ رہے تھے کہ جو کم عمر کے بچے ہیں ان میں, جو ٹین ایجرز ہیں, ایڈولیسنس ہیں, ان میں پریگنینسیز ہو رہی ہیں. ہائی رسک پریگنینسیز اب ہم زیادہ اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جنہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو, یا جن کو دل کے مسئلے ہوں, اور یا جن کو مرگی ہو, وہ ان کی پریگنینسیز آبویسلی ہائی رسک ہوتی ہیں. تو جب ان بچوں کی شادی پلان ہو تو آئیڈیلی شادی سے پہلے یا پھر شادی کے فوراً بعد ان کو ایک ہائی رسک پریگنینسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے, تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ کیا پریگنینسی ہونی بھی چاہیے یا نہیں, اور اگر ہونی چاہیے تو دوائیوں میں کیا رد و بدل ہو سکتا ہے, اور کس طرح ماں کی کنڈیشن پہلے بیک کر کے پھر کس طرح پریگنینسی پلان کی جائے, اور جب تک نہ ہو پریگنینسی تو فیملی پلاننگ کے لیے کیا طریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہوگا.
میں ڈاکٹر شبینہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان ماؤں کی جنہیں اس طرح کی کوئی بھی سہولت حاصل نہیں, سوائے اس کے کہ شاید کوئی دائی ہوتی ہوگی یا لیڈی ہیلتھ وزیٹرز اب گاؤں میں ہیں وہ موجود ہوتی ہوں گی ان کی دیکھ بھال کے لیے. تو کیا شرح ہے اس وقت, بہت ہی افسوسناک جو ہے کہ اموات کی, اگر ہم شہروں اور گاؤں کا مقابلہ کریں تو بچوں کی, نو مولود بچوں کی اموات کی شرح کیا ہے اس وقت, اور اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہے؟
پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں نامولود بچوں کی جو وفات ہے وہ کافی ہائی ہے. 42 بچے, اگر 1000 بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان میں 42 نیو بورن بیبیز, وہ بچے جو 28 دن کی لائف سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں, یہ ہیوج نمبر ہے. اور اس کی جو مین وجہ کافی حد تک ہم نے اس ڈسکشن میں جو بھی چل رہی ہے اس میں بتائی ہے کہ ایک تو انفارچونیٹلی میجورٹی پریگننٹ خواتین, خاص طور پہ جو دیہات اور گاؤں اور ریموٹ ایریاز میں رہتی ہیں, ان کے پاس ایکچولی ایکسیس ہی نہیں ہوتا کہ اینٹی نیٹل کوالٹی اینٹی نیٹل کیئر وہ کروا سکے. اور وہ کوالٹی اینٹی نیٹل کیئر سے مراد یہ ہے کہ ان کا بلڈ پریشر صحیح وقت پہ چیک ہو جائے, ان کے پیشاب میں یہ دیکھا جائے کہ کوئی پروٹین تو نہیں ہے, ان کا ہیموگلوبن چیک ہو جائے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں اینیمیا, خاص طور پہ پریگنینسی میں جو اینیمیا ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے, اور اس کا کر کے بھی جو پریگنینسی ہوتی ہے وہ ہائی رسک ہو جاتی ہے, اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی میل نرشڈ بچے پیدا ہوتے ہیں, پریمیچور بھی ہوتے ہیں, اور پریمیچور کے ساتھ ان کا جو وزن ہوتا ہے وہ ان کی جو عمر ہوتی ہے اس سے کم ہوتا ہے. جو مین پرابلم اس وقت ہے, اور جیسے ڈاکٹر سلمان نے بھی بتایا کہ ماں اور بچہ کنیکٹڈ ہیں, تو جب تک ماں کو صحت کا ایکسس نہیں ہوگا, نیوٹریشن کا ایکسس نہیں ہوگا, اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈینجر سائنز ہوتی ہیں پریگنینسی کے دوران اس کے بارے میں جو ہیلتھ ورکر ہیں, چاہے وہ ایل ایچ وی ہو یا لیڈی ہیلتھ ورکر ہو, ان کو یہ سائنز, ڈینجر سائنز کے بارے میں ہونا چاہیے, اور ایسی پریگنینسی کو ارلی پک کر کے ان کو ریفر کرنا چاہیے. یہ آئیڈیل سچویشن ہے, اور جہاں سسٹمز ان پلیس ہیں پاکستان میں وہاں یہ ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ جو ڈلیوریز ہیں جہاں ہاسپٹلز ہیں, جہاں لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, وہاں اب لوگ گھروں کی فیسلٹی برتھ کی طرف جا رہے ہیں. ایک زمانے میں فیسلٹی برتھ 30 یا 40% ہوتی تھی, اب جو ہے وہ بڑھ کے 60% پہ چلی گئی ہے, تو تھوڑی بہت امپروومنٹ آئی ہے. جو نومولود بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا انتقال انفارچونیٹلی جو ہو جاتا ہے, وہ بیسکلی تین میجر وجہ ہے. ایک ہے آکسیجن کی کمی ہونا, یعنی کہ جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہے, ڈلیوری ہو رہی ہے, اس وقت حمل کے دوران, ڈلیوری کے دوران بچے کو کسی بھی وجہ سے, چاہے ماں کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو, چاہے کوئی انفیکشن ہوا ہو ماں کو, یا بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو یا بچہ بہت بڑا پیدا ہو. ڈائبٹیز میں اکثر بچے جو ہوتے ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے پیدا ہو, یا جو لیبر کا پروسیس ہے وہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہو, رکاوٹ ہو گئی ہو ماں کی, جو جو سی پی ڈی ہم کہتے ہیں, سیل کیفیلو پیلوک ڈسپروپورشن وہ ہو, تو بہت ساری ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, یا بچے کے اندر کوئی نقص ہو, دماغی نقص ہو یا دل کا کوئی پرابلم ہو. تو ایسے بچوں کو بہت ضروری ہے کہ کوئی اسکل برتھ اٹینڈنٹ موجود ہو, ایسا شخص جو چاہے پیڈیاٹریشن ہو, کوئی بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہو جس کو پتا ہو کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے, تو اس بچے کو جو ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں ریسسیٹیشن, اس کی ہیلپ کرے بریت کرنے میں اور اس طرح سے اس کی آکسیجن کی سپلائی کو دوبارہ ریوائیو کر جائے.
ایسا کس طرح کیا جا سکتا ہے اگر وہ کسی ہاسپٹل میں نہ ہو تو کیسے ہو؟
جی تو یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا شہناز. اب بہت ساری ایسے پروگرامز موجود ہیں, اگر بچہ سپوز ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر کے گھر پیدا ہوتا ہے یا ہوم ڈلیوری ہوتی ہے, دائی ہوتی ہے, تو ان کے پاس وہ کٹس ہوتی ہیں جس میں ایک بیگ ہوتا ہے جس کو ہم ایمبو بیگ کہتے ہیں, اور ہمیں ان کو سکھاتے ہیں. ایسے بہت سارے پروگرامز موجود ہیں, ایک ہیلپنگ بیبیز بریتھ ایک پروگرام ہے, اور اس میں ہم ان ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو سکھاتے ہیں کہ اگر بچے نے سانس نہیں لیا تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے. بچے کو فوراً سٹیمولیٹ کرنا ہے, یعنی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کپڑے سے صاف کرنا ہے, ٹھنڈا نہ ہو جائے, اس کو سٹیمولیٹ کرنا ہے, اور پھر دیکھنا ہے کہ بچے کی ناف پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہے اس کے دل کی دھڑکن کیسی ہے, ٹھیک ہے, اس کا رنگ دیکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں, اور اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بچے کو تکلیف ہے تو پھر وہ اس کو بریت کراتے ہیں یہ ایمبو بیگ سے, ایک مصنوعی طریقے سے آکسیجن دے کر, پریشر دے کر.
اچھا.
دو اور وجہ ہے, اس میں ایک انفیکشن ہے, تو اس میں پھر انفیکشن کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں کہ بچے کو انفیکشن ہو, جس کو ہم سیپسس کہتے ہیں عام زبان میں, اور کم سے کم 23-25% بچے جو ہے انفیکشن کا کر کے جو ہے انتقال کر جاتے ہیں, اور یہ انفیکشن پیدائش کے دوران بھی ہو سکتا ہے اور پیدائش کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اور جو تیسری چیز ہے وہ جو ہم بات کر رہے تھے ہائی رسک پریگنینسی میں پریمیچور بیبیز کا ہونا, اور جو پریمیچور بیبیز ہوتے ہیں وہ بیسکلی وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں, ان کے اجزاء میچور نہیں ہوتے, اور ان کو جیسے ڈاکٹر شناز نے بھی بتایا کہ ان کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, کرٹیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی لنگز, ان کی برین, ان کی اسکن, یہ ساری چیزیں, کیونکہ ان کو دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے دنیا میں آ جاتے ہیں. تو یہ کچھ تیس چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو نیونیٹل مورٹیلٹی ہے وہ کافی ہائی ہے, ون آف دا ہائیسٹ انفارچونیٹلی ان دا ورلڈ.
تو بہت شکریہ ڈاکٹر شبینہ. اور اب ہم ڈاکٹر شازیہ سے میں پوچھنے جاؤں گی, ایسی بات ہوئی ابھی پہلے شروع میں جو کہ بہت ہی اہم بات ہے, کووڈ 19 جو ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اس وقت جب پاکستان میں دوبارہ کیسز بڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں, تو یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. ایک تو یہ تھا کہ یہ کہا گیا کہ جو کووڈ کا زمانہ ہے اس میں بچوں کی پیدائش کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ماں کو کووڈ ہو جائے اور وہ پریگننٹ ہو تو بچے کے لیے کتنا خطرہ ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا بچے کو بھی کووڈ ہو سکتا ہے اگر پیدائش بالکل قریب ہو اور بچے کی ڈلیوری کروا دی جائے؟ تو
کووڈ میں زیادہ تر جو انفیکشن ہے ماؤں کو اس میں کوئی ان کو علامات نہیں ہوتی ہیں, زیادہ تر اسمپٹومیٹک جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. بہت کم عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو علامات ہوتی ہیں, اور وہ علامات کچھ بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ کووڈ کا آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے سمپٹمز ہیں, کہ سر میں درد ہے, نزلہ ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, سانس لینے میں مشکل ہے, کوئی بھی کسی بھی کمپلین کے ساتھ, یا خالی اگر کسی کو اس کی سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے یا ٹیسٹ نہیں آ رہا تو اس کو بھی کووڈ ہو سکتا ہے. لیکن اچھی جو بات ہے کووڈ کے حساب سے اور خواتین میں, وہ یہ کہ زیادہ تر لوگوں کو پریگننسی میں جو کووڈ ہوتا ہے اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں, اور وہ خیر خیریت کے گزر جاتا ہے. ان کو بس کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر وہ گھر میں ہیں تو باقی لوگوں سے آئسولیٹڈ رہیں, باقی لوگوں کی بھی کیئر ہو, وہ اپنے ٹیسٹ کرائیں, ان کی پانی کا استعمال ان کو زیادہ کرنا ہوتا ہے, اور وہ اپنا موبلٹی ان کی اچھی ہو کہ وہ گھر میں چلے پھریں. اور وہ لوگ جن کو کہ پریگنینسی میں سمٹمز ہوتے ہیں तो अब प्रेगनेंसी में पहले तो ये था कि नहीं वो उनके जो जिसको प्रेगनेंसी नहीं होती और जिनको सिम्टम्स होते हैं उसका आउटकम खराब नहीं होता, लेकिन अब यह है कि प्रेगनेंसी में आउटकम खराब हो सकता है. जैसे कि हमारे पहले जो था स्वाइन फ्लू आया था तो उसमें भी प्रेगनेंसी में आउटकम खराब हुआ था. तो अभी भी अगर किसी को कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकली इल है तो उसमें माँ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि किसी और पर्सन को जिसको प्रेगनेंसी ना हो और कोविड हो उसमें जो प्रॉब्लम होंगी. फिर उसकी केयर वैसे ही होगी जैसे कि उस खातून की होती है जिसको कि हमल ना हो. जहां तक बच्चे की बात है, अगर किसी को कोविड हुआ है और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर उसकी प्रेगनेंसी खैर खैरियत के जा रही है तो हम अगर फॉर एग्जाम्पल वो नियर टर्म है 38 वीक्स है या 39 वीक्स है तो हम उसको आगे भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हफ्ता 10 दिन, क्योंकि हफ्ता 10 दिन के बाद वो इन्फेक्शन का रिस्क दूसरों में होने का चांस कम हो जाता है. लेकिन वो लोग जो कि बहुत ज्यादा बीमार हैं, जो कि बहुत सिक हैं, उनको फिर एडमिशन की और एट टाइम्स उनको डिलीवरी की जरूरत पड़ सकती है. लेकिन यूजुअली जो डिलीवरी होती है वो कोविड की वजह से नहीं होती, वो कोई ना कोई उनकी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से होती है. खाली वो लोग जो कि वेंटिलेटर पर हो उनको जरूरत पड़ सकती है कि जल्दी डिलीवरी कराई जाए. फिर आपका जो दूसरा सवाल था कि बच्चे तक ये मुंतकिल होता है या नहीं, तो अब तक जितनी रिसर्च हुई है उसमें अभी भी बहुत लंबा डेटा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अब तक जो है उसमें ना होने के बराबर ट्रांसमिशन हुआ है कि माँ से बच्चे को माँ के पेट में नहीं लगा और पैदा होने के बाद भी कुछ केसेस हुए हैं, लेकिन वो प्रोबेबली वैसे हुए हैं जैसे कि और लोगों को एक से दूसरे से इन्फेक्शन लगता है. लेकिन माँ को कोविड होने की वजह से बेबी को कोविड होने के अभी तक कंफर्मेशन चांस पॉसिबल है कि ऐसा हो, लेकिन केसेस इस तरह से रिपोर्ट हुए नहीं है.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया. मैं अब डॉक्टर शहनाज आपसे एक बहुत ही इमोशनल जो मामला है हर माँ के लिए, और सिर्फ माँ के लिए नहीं है बल्कि ख़ानदान के लिए, कि कुछ चीज़ों में डॉक्टर्स ये मशवरा देते हैं कि हमल जो है उसे ख़त्म कर दिया जाए. तो उसके ज़ाहिर है कि एक तो ये भी है कि उसके स्टेजेस भी होते हैं कि किस वक्त ख़त्म किया जा सकता है और कब नहीं. लेकिन मुझे अगर याद है तो एक टेस्ट होता है अगर बच्चे को कोई 30 साल से ऊपर की उम्र की जो माएँ होती हैं, यहाँ अमेरिका में उनका एक टेस्ट होता है क्या पाकिस्तान में इस तरह की क्या चीज़ें हैं. और फिर ये भी कि अगर उसके बाद डॉक्टर जब मशवरा देते हैं कि ये खतरात हैं, तो कितनी माएँ हैं जो चाहती हैं कि अबॉर्ट करवा लिया जाए.
थैंक यू. जो सबसे ज्यादा आम जो उम्र के लिहाज से अगर माँ की उम्र ज्यादा है तो जिसको हम मंगोल बेबी कहते हैं, उन बच्चों का होने के खदशात ज्यादा हो जाते हैं. उसका डायरेक्ट रिलेशन या आप कहें एक परसेंटेज है जो जैसे एज बढ़ती है तो रिलेटिव रिस्क इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. तो उसके लिए डेफिनेटली आपको आपकी वो भी मेरे कोलीग ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कौन से एग्जैक्ट टेस्ट हैं, मगर इसको टेस्ट किया जा सकता है प्रेगनेंसी में, ताकि अगर पेरेंट्स को ये बच्चा नहीं चाहिए तो विद इन लेस देन 20 वीक्स प्रेगनेंसी में इसको टर्मिनेशन ऑफर की जाती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने पेरेंट्स ऑप्ट करेंगे नहीं करेंगे. देखिये, मैं मेरा शोबा जो है ना वो जरा सा मुख्तलिफ है. मैं हर वक्त हर दिन बच्चे जो के मुश्किल में होते हैं, मैं उनको मुश्किल में इसलिए कहूंगी क्योंकि पूरी फैमिली मुश्किल में होती है, और मैं उनको हरगिज लफ्ज एबनॉर्मल का लफ्ज नहीं दूंगी क्योंकि हर इंसान का एक राइट है जीने का और अपनी भरपूर जिंदगी गुजारने का, चाहे जिस तरह भी हो. और एक फैमिली को राइट है कि वो अपने बच्चे को सारी वो सहूलतें मुहैया कर सके जिसके वो हकदार हैं, जिसका वो बच्चा हकदार है. तो बच्चे की कैपेसिटी आप एंटीनेटली नहीं बता सकते, कोई भी बीमारी की बच्चे की कैपेसिटी एंटीनेटली नहीं बता सकते. जब बच्चा पैदा होगा तब भी नहीं बता सकते हैं. बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको पैदाइशी फारिज हुआ था, पैदाइश पे उनको इसलिए डायग्नोज किया गया क्योंकि पहली दफा उनको झटका हुआ, और हमने जब MRI या CT स्कैन कराया तो हमने देखा कि उनके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज है. आज वो बच्चे बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, स्कूल जा रहे हैं. हाँ, कभी कभार झटके हो जाते हैं उनको, थोड़ा बहुत हो सकता है उनको पढ़ने में मसला हो. और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको सीवियर जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं. एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चा होता है, اور کیا آج کل دنیا میرے خیال سے بہت ریپڈلی ایڈوانس کر رہی ہے اور اب تو ہم بھی یہ پاسبل ہے کہ ہم ان کی جینیٹک ڈائگنوسس کر سکتے ہیں اگر فیملی میں ایسے بچے ہیں اور یہ پہلا بچہ ہے یا دوسرا بچہ ہے جس کو یہ ہے اور پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ایک اور بچہ ہو تو ماں کے پیٹ میں وہ ڈائگنوسس بھی کرانے کی پرووائڈڈ ہمارے پاس وہ ڈائگنوسس کنفرمڈ ہو پہلے دو بچوں میں تو وہ پریگنینسی میں ہم ڈائگنوسس اس کی کر سکتے ہیں اور پھر آپشن دیا جاتا ہے اگر وہ پھر پازیٹو آئے کہ پیرنٹس کیا یہ پریگنینسی کو کنٹینیو کرنی ہے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں یہ ساری چیز جس کو ڈاکٹر سلمان نے کہا جینیٹک کاؤنسلنگ اینٹی نیٹل کاؤنسلنگ میں آتی ہے. یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے, یہ ایک بہت ہی پرسنل اور سینسیٹیو ایشو ہے جس کا آپ کسی کے لیے ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے.
بالکل درست, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ہی ایموشنل معاملہ ہے, مطلب یہ کسی بھی ماں کے لیے یا خاندان کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر سلمان, کئی دفعہ ایسے ہی میں نے لوگوں کی کہانیاں سنی کہ خاندان میں سات بچے نابینا پیدا ہوئے یا کوئی ایک مرض ہے جو پانچوں بچوں کو ہے, ایک آدھ بچہ اس میں اسکپ کر گیا. آپ ماں باپ کو کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کے لیے موروثی بیماریوں کے بارے میں, تھوڑا سا اس کے بارے میں چاہتی ہوں تفصیل سے ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ یہ, کیونکہ یہ ابھی تک بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آپس میں جو شادیاں ہوتی ہیں, کزنس کی جو شادیاں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ اس بارے میں تفصیل کچھ بتائیں ہمیں.
تو آپ سوال بہت اچھا ہے آپ کا, اور جواب یہ ہے جس کو ڈاکٹر شہناز نے شروع میں ہی کہا تھا کہ تقریباً 60-70% جو شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں وہ خاندان میں ہی ہوتی ہیں اور عام طور پہ کلوز خاندان یعنی کہ فرسٹ کزنز میں ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے ان ساری موروثی امراض کا چانس زیادہ ہوتا ہے. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر کمیونٹی, ہر فرد کو تھوڑا بہت علم ہو کہ ان کے ہاں کون کون سے ایسے امراض ہیں جو کہ پوشیدہ ہیں جس کے وہ کیریئر ہوں. اس کو آپ جو ہے وہ کمیونٹی کیریئر سکریننگ کہتے ہیں. تھیلیسیمیا کا ہم بڑا سنتے ہیں نا, تھیلیسیمیا جو ہے وہ کافی جگہوں پہ اویئرنیس بھی ہے کہ جی تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہو جائے نکاح وغیرہ سے پہلے یہ وہ, لیکن تھیلیسیمیا سے ہٹ کے ہزاروں اور بیماریاں ہیں اور وہ ڈائگنوز نہیں ہو پاتی اور اس سے بہت سے بچے جو ہیں وہ نومولود عمر میں یا پہلے یا دوسرے سال میں یا اس سے آگے فوت ہو جاتے ہیں. اور اگر فوت نہیں ہوتے تو ڈسیبلٹیز کے ساتھ, جس طرح آپ نے کہا نابینا ہے یا سننے کی ساخت نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک بچے کے ذریعے مرض کی تشخیص ہو جائے, جینیٹک ٹیسٹ ہو جائے اس بچے پہ کسی ایک پہ, تب آپ کو وہ ڈیفیکٹ جو فیملی میں چل رہا ہوتا ہے وہ معلوم چل جاتا ہے. ایک دفعہ اس کا پتہ چل جائے تو پھر فیملی کو بتایا جا سکتا ہے کہ اگلی دفعہ کیا چانس ہے. عام طور پہ زیادہ تر اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا چانس تقریباً 25% ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 25% چانس ہے کہ اگلے کسی بچے میں یہ چیز دوبارہ آ سکتی ہے, 75% چانس ہے کہ نہیں آ سکتی. کیونکہ کبھی کبھار بہت مس انفارمیشن ہوتی ہے والدین کو, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ بچے نہ پیدا کریں کیونکہ آپ کے ایک یا دو بچوں کو یہ ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا کبھی کبھار بتایا جاتا ہے کہ نہیں ایک دفعہ ہو گیا اگلی تین دفعہ ہوگا ہی نہیں, وہ بھی غلط بات ہے. ہر دفعہ 25% کا چانس ہوتا ہے. یہ جو ٹیسٹ وغیرہ آپ نے شروع میں سوال پوچھا تھا کہ جی کون سے ٹیسٹ ہیں جو یہاں ہو جاتے ہیں, کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ باہر بھیجنے پڑتے ہیں, اس کا یہ ہے کہ کچھ ٹیسٹ ضرور ہیں جو کہ کچھ بیماریاں ہیں موروثی جو ہم سمجھتے ہیں, جن کے ٹیسٹ کافی سمپل ہیں جو کہ ہم یہاں کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے ٹیسٹ ہم امریکہ بھیجتے ہیں, تھوڑے سے مہنگے پڑتے ہیں, لیکن اگر کسی ایک فیملی کو کاسٹ یہ کیلکولیٹ کرنی پڑی کہ وہ اگر بچہ پیدا ہوگا اس کی جو تکالیف ہوں گی, اس کا جو میڈیکل کیئر ہوگا اس میں کتنی کاسٹ ہوگی, تو ایکچولی وہ جو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں اس بچے کے ٹیسٹ پہ تشخیص کرنے کے لیے, وہ اس سے بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. دوسری بات سمجھنی کہ یہ ضروری ہے کہ جب ایک بچے کی تشخیص ہو جاتی ہے اور اب اگلے حمل کے دوران فیملی ٹیسٹ کرنے کو جاتی ہے, جو پریگننسی کے دوران ٹیسٹ ہوتا ہے جسے عام طور پہ انویسیو ٹیسٹنگ کہتے ہیں, یا بچے کے ماں کے بچے دانی میں جو پانی ہوتا ہے بچے کے ارد گرد, ایمنیوسینٹیسس کہہ لیں اسے یا سی وی ایس والا ٹیسٹ کہہ لیں, عام جو ہے زبان میں اسے نیڈل ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا یہ ہوتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے تشخیص کرنا. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں بتانا پڑتا ہے ان فیملیز کو جب ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے اس مرض کا علاج نہیں نکلے گا, تشخیص ہو جائے گی تاکہ پھر فیملی کو چوائس دی جائے کہ وہ پریگنسی جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے یا نہیں. یہ جس طرح ڈاکٹر شہناز نے کہا, آپ نے بھی کہا کہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے, اس میں جو ہے ہمارے جو یہ ہائی رسک جو میٹرنوفیٹل میڈیسن کے جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر عائشہ ہیں, ڈاکٹر شازیہ ہیں, یہ لوگ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو یہ لوگ پروسیجر کرتے ہیں, یہ دوسرا یہ کہ ہم مل کے بیٹھ کے اب ہم نے شروع کیا ہے کہ جینیٹکس کے اسپیشلسٹ اور جو ہیں یہ اس طرح کے جو میٹرنوفیٹل میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہیں مل کے فیملی کو گائیڈنس دیں. ہم کبھی بھی یہ ان سے کہیں گے نہیں کہ آپ کو یہ ٹرمینیٹ کرنا ہے یا آپ کو ٹرمینیٹ نہیں کرنا, ہم چوائس دیتے ہیں ان کو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم فیملیز کو چوائس دیں, بیکاز ہر انڈیویجول کو یہ حق ہے یہ چوائس کرنے کا. اگر آپ دینی نظریے سے دیکھیں, کیونکہ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا دین میں یہ جائز ہے, اس میں ظاہر ہے ایک بہت ہی ڈفرینس آف اوپینین ہے. جس طرح ہمارے دین میں مختلف قسم کے فقہ بنے ہوئے ہیں, اس طرح اس چیز پہ بھی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. کچھ جو ہے فقہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے, کیونکہ جو آگے کی تکلیف ہے وہ زیادہ بڑی ہے, اور اگر کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے, نالج کے ذریعے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں تو آپ کریں. کچھ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک خاص وقت سے پہلے کر لیں, کوئی ایک 4 ماہ کا جو حمل ہے اس کا ایک کٹ آف استعمال کیا جاتا ہے, اور ایٹ لیسٹ میڈیکلی جو ہم استعمال کرتے ہیں کٹ آف وہ 24 ہفتے ہے, یعنی کہ 6 مہینے ہم آفر کرتے ہیں. آپ نے سوال کیا کہ کتنی مائیں یا کتنی فیملیز اس کو ایکسیپٹ کریں گی.
جی
سوال بہت اچھا ہے, اس کا سائنٹیفک آنسر میرے پاس ابھی تک نہیں ہے کیونکہ ہم نے سائنٹیفکلی اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہے. لیکن اگر میں آپ کو اپنی ایکسپیرئنس بتاؤں, کیونکہ میں نے امریکہ میں بھی کام کیا ہے, امریکہ میں ان جنرل لوگ بہت کنزرویٹو ہیں اس معاملے میں. ٹرمینیشن اتنی زیادہ آسانی سے لوگ اس پہ نہیں جاتے, کیونکہ سر ڈاکٹر شہناز نے کہا جو اسپیشل نیڈس کے جو بچے ہوتے ہیں, جو پیدا ہوتے ہیں, ان کے لیے سسٹمز بہت موجود ہیں کمیونٹی میں, میڈیکل فیلڈ میں. تو وہ بچے اگر وہ جو ہے ان کو مسئلے بھی ہوں تو وہ کسی نہ کسی طرح اس سسٹم میں سپورٹ ہو جاتے ہیں, اور فیملی کے اوپر فائنینشیل برڈن اتنا زیادہ نہیں ہوتا. میرا تجربہ یہاں یہ ہے کہ ایون دو ریلیجسلی وہ فیملیز نہیں چاہیں گی یہ چیز کرنا, لیکن ایک تو سوسائٹی کا پریشر ایک ہوتا ہے کہ جی ایک صحت مند بچہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو گھر والے ہوتے ہیں, سوسائٹی ہوتی ہے, وہ جو اسپیشل نیڈس والے بچے ہوتے ہیں ان کو اتنی اچھی طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرتی, یہ ایک پریشر ہے. دوسرا فائنینشیل پریشر ہے, کیونکہ یہاں اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ کی سپورٹ یا کوئی اور ایون پرائیویٹ انشورنس کی سپورٹ اتنی نہیں ہوتی ان بچوں کو سپورٹ کرنے کی. بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ بار بار ہسپتال میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں, بہت آپریشنز ہوتے ہیں, چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ بہت سی مائیں ٹرمینیشن کو ایکسیپٹ کریں گی, کیونکہ وہ نہ ٹرمینیٹ کرنے کا جو کانسیکوینس ہے, وہ انہوں نے ایک دفعہ اگر تکلیف دیکھ لی ہو تو وہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے, اور وہ دوبارہ اس تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتے.
شکریہ ڈاکٹر سلمان. میں اب ڈاکٹر عائشہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بار بار بات کر رہے ہیں پری میچور برتھ کی, تو کس وقت تک پری میچور برتھ جو ہے وہ خطرناک ہے بچے کے لیے, اس کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے, اس برتھ کوئی طریقہ ہے اس کا؟
جی شہناز, اس میں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مہینے سے پہلے, تو ہم کہتے ہیں کہ 24 ہفتے کے بعد اور 37 ویک سے پہلے جو ڈلیوری ہوتی ہے وہ پری میچور یا پری ٹرم لیبر ہوتی ہے. اب یوزلی لوگ مہینوں میں بات کرتے ہیں, ایک یہ ایک کامن کہ جی اگر 8ویں پہ ہوا تو وہ مسئلہ ہے, سائنٹیفکلی ٹھیک نہیں ہے. جتنا وقت بچہ جو ہے وہ ماں کے وومب میں گزارے اس کے لیے اتنا بہتر ہے, اس کا سروائیول اتنا بڑھتا ہے, اس میں کمپلیکیشن کا ریٹ, کمپلیکیشن سے میری مراد ہے کہ اگر سانس لینے میں کوئی مسئلہ ہو, آنتوں کا کوئی مسئلہ ہو, یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اگر بچہ زیادہ وقت ماں کے پیٹ میں گزارے. تو یہ والی بات ٹھیک نہیں کہ جی 7 منتھ کا ہوگا تو اس کا چانس سروائیول کا بہتر ہے, اگر 8 منتھ پہ ہوگا تو نہیں ہے, جتنا رہے گا اتنا بہتر. اس میں یہ ہے شناز کہ ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اوور آل سچویشن کیا ہے, اس یعنی کہ کیا بچے اگر ایک تو پیدا ہو رہا ہے تو ایگزیکٹلی مہینے نہیں بلکہ ہفتے کے حساب سے اس کے ایگزیکٹلی ویکس کتنے, وہ ڈسائڈ کرے گا کہ کمپلیکیشن کا کیا چانس ہے. دوسرا یہ کہ اگر پری ٹرم لیبر سٹارٹ ہوا ہے تو وقت سے پہلے بچے کے پھیپھڑوں کو مضبوط کرنے کا انجیکشن کیا دے دیا ہے یا نہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا ایسی فیسلٹی میں ڈلیوری ہوئی ہے جہاں بچے کی ڈلیوری کے فوراً بعد اچھی نگہداشت ہو سکے.
اس میں امپورٹنٹ ہی ہے کیونکہ پری ٹرم لیبر کسی کو بھی شروع ہو سکتا ہے, اور کووڈ کے زمانے میں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. ایک چیز جو کووڈ ایسوسیشن جو دیکھا جا رہا ہے وہ ہے پری ٹرم لیبر. اس کا مطلب یہ کہ جن ماؤں کو کووڈ ہوتا ہے ان میں پری ٹرم لیبر میں ہونے کا جانے کا رسک بڑھ جاتا ہے کمپیئر ٹو ان ماؤں جن میں کووڈ نہ ہو. تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈاکٹرز یا لیبنگ ہیلتھ ورکرز جو خیال رکھ رہی ہیں پریگنٹ ماؤں کا, وہ یہ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ کب انہوں نے صحیح وقت پہ جانا ہے ہاسپٹل میں, کیونکہ لیبر پین جو ہے اس میں اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پین رک رک کے آتے ہیں, اس میں ایک ریگولر انٹرول سے آتے ہیں. اگر شروع میں جب وہ پریٹرم لیبر شروع ہو اور یوٹرس کا ماؤنٹ بند ہو, اس تک اگر بر وقت پہنچا جائے تو دوائیاں دے کے اسے روکا بھی جا سکتا ہے, اور جیسے بیبی کے لنگس میں انفیکشن دیا جا سکتا ہے, اس سے بیبی کا سروائیول بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر پری ٹرم لیبر میں دیر سے پہنچا جائے تو پھر ان چیزوں کا امکان کافی کم ہو جاتا ہے. دوسرا میں ایک چیز جینیٹک ٹیسٹنگ کے حوالے سے کوئکلی بتانا چاہوں گی, وہ یہ کہ پریگنینسی میں تیسرے مہینے کے آخر میں ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جسے این ٹی کہتے ہیں, وہ بچے کے گردن کے پیچھے کا پانی ناپتا ہے. وہ تقریباً 85% جو ہے وہ بچے میں ڈاؤن سنڈروم کا رسک بتا سکتا ہے. اگر بچے کے گردن کے پیچھے کا پانی بڑا ہوا ہو تو اس میں پھر ہم ماؤں کو دو آپشنز ہوتے ہیں, ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جو کہ ابھی صرف آغا خان میں پرابیبلی اویلیبل ہے, وہ ہم آفر کر سکتے ہیں. وہ بتا سکتا ہے کہ بچے کا ڈاؤن سنڈروم ہے یا نہیں, لیکن وہ بھی ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہے. جو حتمی طور پہ جو ٹیسٹ بتا سکتا ہے جیسے ڈاکٹر سلمان کا, وہ نیگل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ بچے کی گرد پانی لے کے یا اول نال سے تھوڑا سا سیمپل لے کے بھیج سکتے ہیں, اور وہ 100% بتا سکتا ہے کہ بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے یا نہیں.
تو میں ڈاکٹر شبینہ آپ سے اور باقی جو ہمارے تین ماہرین ہیں, میں آپ سے کہوں گی کہ کوئی ایسی اہم بات جو نہ ہوئی ہو اور جو آپ ماؤں کو اور خاندانوں کو خاص طور پہ بتانا چاہتے ہوں.
تھینک یو, یہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ ہمیں ایک اپرچونٹی دیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں, ایک تو کووڈ کے لحاظ سے بریسٹ فیڈنگ بڑی امپیکٹ ہوئی ہے. انفارچونیٹلی یہ کچھ پرسیپشن یا کچھ اس طرح کی نیوز اور کہ ماں سے بچے کو کووڈ ہو جاتا ہے, ایسا ہے نہیں. جیسے ڈاکٹر عائشہ نے بھی بتایا, ڈاکٹر شازیہ نے بھی بتایا, عموماً یہ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں یہ سیف رہتے ہیں اور عموماً ان کو کووڈ نہیں ہوتا, ٹرانسمٹ نہیں ہوتا مدر سے بیبی میں. بٹ جو ایک اور چیز ہے کہ جب ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور ڈراپلیٹ انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں, اس سے دیکھا گیا ہے کہ جس میں رسک ہو سکتا ہے ماں سے بچے کو کووڈ لگنے کا. آل دو سائنٹیفکلی اب تک جتنی اسٹڈیز ہو رہی ہیں اور ایسے بچوں کو فالو کیا جا رہا ہے, اس میں رسک آف کووڈ آلموسٹ زیرو یا نیگلیجبل ہے. لیکن یہ خوف کی وجہ سے کہ شاید دودھ میں کووڈ وائرس آ رہا ہے یا ہم بچے کو اپنے سے نزدیک رکھ رہے ہیں تو وائرس آ رہا ہے, یہ ٹرو نہیں ہے. اس کے بنسبت اگر آپ بچے کو بریسٹ فیڈ نہیں کرواتے ہیں تو چانسز ہیں کہ ایسے بچے بہت ساری بیماریاں جیسے نمونیا, ڈائریا, غذا کی قلت کی وجہ سے ان کے اندر برے اثرات ہو سکتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, ان کی چانسز آف سروائیول کم ہو جاتے ہیں. تو ایک میسج جو میں دینا چاہوں گی ایز اے نیو بورن اسپیشلسٹ کہ پلیز بریسٹ فیڈنگ کو ضرور کنٹینیو رکھیں. بریسٹ فیڈنگ کے اندر, بریسٹ ملک کے اندر ایسی اینٹی باڈیز اب دیکھی گئی ہیں, تحقیق کر رہی ہیں, ابھی ریسرچ چل رہی ہے اس پہ کہ بریسٹ ملک کے اندر کچھ اینٹی باڈیز ہوتی یہ جو کہ ایکچولی نیو بورن بیبی کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اگینسٹ کووڈ. دوسرا, ہم نے فیملی پلاننگ کی بات کی تھی, تو بریسٹ فیڈنگ ایک بہترین طریقہ ہے برتھ اسپیسنگ کے لیے, اور جو بریسٹ ملک اگر کنٹینیو مدر کرتی ہیں, ایکسکلوسو بریسٹ فیڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ پلایا جائے, تو ناٹ اونلی برتھ اسپیسنگ نیو بورن بیبی بھی افیکٹولی صحت مند رہتے ہیں. اور تیسری چیز جو میں نیونیٹولوجسٹ ایز اے نیونیٹولوجسٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ پری ٹرم بیبیز جو ہیں وہ 24 سے لے کر جو 27 ویکس والے بچے ہیں, یہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں دنیا بھر میں. جو زیادہ تر بچے پیدا ہوتے ہیں وہ 29 ہفتے سے لے کر 33 ہفتے کے درمیان پیدا ہوتے ہیں, اور ایسے بچوں کو صرف میجر 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک,
ان کی تھرمل ریگولیشن یعنی کہ ان کو میک شیور کیا جائے وہ ٹھنڈے نہ ہو جائے, دوسرا ان کو انفیکشن سے پریوینٹ کیا جائے, ان کی جو بریدنگ کے لیے سپورٹ فراہم کی جائے, اور چوتھی چیز ان کی غذا نیوٹریشن پہ توجہ دی جائے. یہ بیسکلی چار میجر چیزیں ہیں, اور ایک جو ڈاکٹر عائشہ نے بتائی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ پری ٹرم ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کوئی ڈلیوری پری ٹرم ہونے والی ہے, تو اس مدر کو ایٹ لیسٹ 24 گھنٹے پہلے اینٹی نیٹل اسٹیرائڈ مل جائے جو کہ نہ صرف بچے کی پریمیچور بچے کے پھیپھڑے کو مضبوط کریں گے, بٹ جو پریمیچور بیبی کے دماغ کے اندر جو پرابلمز ہوتی ہیں, کچھ بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا آکسیجن کی کمی سے کوئی پرابلمز ہو جاتی ہے, اس کے چانسز کو بھی.
شازیہ آپ سے بھی یہ بات پوچھوں گی میں, ڈاکٹر شازیہ
بس میں یہی کہوں گی کہ جو ہائی رسک پریگنسی ہے, ضروری نہیں کہ پریگنسی میں شوگر اور بلڈ پریشر ہی ہو, کچھ لوگوں کو پہلے ہی سے کوئی میڈیکل پرابلم ہوتی ہے, کڈنی کا پرابلم ہے یا کوئی ہیپیٹائٹس ہے یا کوئی مرغی کا جیسے عائشہ نے کہا مسئلہ ہے, تو ان سب لوگوں کو چاہیے کہ پریگنسی سے پہلے ڈاکٹر سے ملیں تاکہ ان کو پتہ ہو, اور جتنی زیادہ لوگوں کی ڈیزیز پہلے سے کنٹرول ہوگی اتنا زیادہ پریگنسی میں کے لیے بہتری رہے گی اور بیبی کا بھی آؤٹ کم بہتر ہوگا.
بہت شکریہ. اور ڈاکٹر شہناز ابراہیم,
میرا صرف آپ کو شکریہ کہنے کا دل کر رہا ہے, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں جو لوگوں کو شعور دلانا, لوگوں کو یہ باتیں پہنچانا, یہ بہت ضروری ہے, اور یہ ایک طریقہ ہے ان کو یہ بتانے کا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ کنٹرولیبل ہیں, احتیاطی تدابیر کر کے اس کو ہم روک سکتے ہیں, اور ایک بچے کی صحت جو ہونا ضروری ہے. جب صحت اور تعلیم ایک گرل چائلڈ یا ایک لڑکی کو دی جائے گی تو ان مسائل پہ قابو پانے میں آسانی ہوگی. دوسری چیز جو مجھے کہنی تھی, جب ہم لیڈی ہیلتھ ورکر اور لیڈی ہیلتھ وزٹر کی بات کر رہے تھے, ہمارے ملک میں بہت کم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ایسے ممالک ہیں جہاں یہ سسٹم ہے لیڈی ہیلتھ ورکر کا, اور یہ سسٹم جو ہے وہ ایک نیٹ ورک کی طرح پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں جہاں پہ وہ تعلیم بھی دے رہی ہیں, ویکسینیشن بھی کر رہی ہیں, ڈلیوری لیڈی ہیلتھ وزٹر کرتی, لیڈی ہیلتھ ورکر نہیں کرتی, لیکن ان کا جو نیٹ ورک سسٹم ہے اس کو تھوڑا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی ایک نیشنل لیول پہ ان کے لیے ایک مضبوط پروگرام ہونا چاہیے جہاں پر ہم ان کو اپریشیٹ کریں.
بالکل درست,
بس مجھے اتنا ہی کہنا.
بہت شکریہ. اور حرف آخر کے لیے ڈاکٹر سلمان کرمانی آپ کے پاس.
اس طرح کی ہائی رسک پریگنسیز جب ہوتی ہیں تو پریگننٹ عورت ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے شاید گھر والے بھی یہ سمجھیں کہ شاید اس ماں میں کچھ خرابی ہے یا اس ماں نے اپنا صحیح جو ہے وہ خیال نہیں رکھا. کبھی کبھار جینیٹک بیماری ہوتی ہے, بار بار ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی ماں کے اوپر پڑتی ہے کہ جی ماں کے خون میں کوئی خرابی ہوگی اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, تو چلو وہ ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ جی, گھر والے خود کہتے ہیں کہ ایک اور شادی کر دو اب تمہارے بچے صحیح ہوں گے. تو اس بات کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ہائی رسک پریگنسی ہوتی ہے یا پھر کوئی جینیٹک بیماری آتی ہے تو اس میں عام طور پہ دونوں ہسبینڈ اور وائف کی سائڈ آف دا فیملی ہوتی ہیں, دونوں کا مل کے دخل ہوتا ہے. کبھی بھی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ صرف ماں کی وجہ سے ایسی چیز ہو, تو وہ ایک جو ہے جو پریشر ہمارے ان ماؤں کے اوپر ہوتا ہے, خاص طور پہ ان ینگ ماؤں پہ, وہ ہمیں ہٹانا ہے. تو وہ ایجوکیشن اور اویئرنیس اس سلسلے میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایون دو ہمیں ٹارگیٹ کرنا ہے ایڈولیسنٹ فیمیلز کو تاکہ ان کی جو ہے وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ بہتر ہو, لیکن فیملی کی جو ساس بنیں گی آگے جا کے, جو مرد ہیں فیملی کے جو اس طرح کے ڈیسیشن دیں گے, ان کو بھی اتنا ہی ضروری ہے اویئر کرنا کہ یہ صرف ماں جو ہے کی طرف سے نہیں آتی یہ چیزیں, یہ ایک بہت ہی ملٹی فیکٹوریل چیز ہے اور سب فیکٹرز کو لے کے ساتھ چلنا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان. میں آپ سب سے یہ میں دل سے کہوں گی کہ اتنے کم وقت میں آپ سب نے جتنی اچھی طرح ایجوکیٹ کیا ہے ہمارے سننے والوں کو, اور میری توقع ہے کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے جو ڈسکشنز ہیں ایسی بات چیت کرتے رہیں گے, اور میں کوشش کروں گی کہ آئندہ گفتگو میں میں پہلے سے سننے والوں سے کہوں کہ وہ فیس بک پہ اپنے سوال ڈال دیں. بہت شکریہ.
تھینک یو.
आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। फीडबैक देने के लिए फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA।
तो एक बार फिर शुक्रिया आप सबका, डॉक्टर सलमान किरमानी, डॉक्टर आयशा मलिक, डॉक्टर शबीना आरिफ, डॉक्टर शहनाज इब्राहिम और डॉक्टर शाजिया मशीर। शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
प्रोग्राम आपने सुना राउंड टेबल।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या